نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء اور حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ مبارک مجلسیں عطا فرمائی. آپ ممکن ہے کبھی سوچتے ہوں کہ میں ہر جمعرات کی نشست میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ان مبارک مجلسوں کے نصیب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بعض ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایک بار شکر ادا کر دیا اس بات پہ، دو بار شکر ادا کر دیا اس بات پہ، کیا یہ ایسی بات ہے کہ ہر جمعرات کو جب بھی گفتگو شروع ہو تو یہیں سے شروع ہو کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ مجلسیں عطا فرمائی، یہ صحبتیں عطا فرمائی. سو میں اس سوال کے جواب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ مجلسیں عطا فرمائی. دوستو، حقیقت یہ ہے، انسانی طبیعت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ اسے جب کوئی چیز فراوانی کے ساتھ میسر ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، جب اس کی تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تھوڑی سی قدر پیدا ہو جاتی، زیادہ کمی ہونے لگے زیادہ قدر محسوس ہوتی ہے، اور جب اس نعمت سے انسان محروم کر دیا جائے تو پھر اصل قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، اصل قدر کا پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ صحبتیں، یہ مجلسیں، یہ نشستیں کتنی قدر والی ہیں اور اللہ جل مجدہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ شاید ہم آسانی سے نہیں کر سکتے. غالباً میر کا شعر ہے، میر تقی میر کا، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لو، میر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لو، پھر اس قدر پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. تو کسی اور نے کیا خوب کہا کہ اب ان جب گھڑیاں بیت گئیں تو انسان بیتی ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یہ مجلسیں تصور جانا کی مجلسیں, تصور جانا کی مجلسیں. ہم بھول گئے تھے, ہم بھول گئے تھے, ان مجلسوں نے پھر یاد دلا دی. ہم بھٹک گئے تھے, ان صحبتوں نے پھر راہ دکھا دیا. ہم بہک گئے تھے, ان صحبتوں نے پھر ہدایت دے دی. اور چنگاری بجھنے کو تھی, کسی کی بجھنے کو تھی, کسی کی بجھ گئی تھی. ان صحبتوں نے کسی کی سلگا دی, کسی کی بھڑکا دی. ان صحبتوں نے کسی کی سلگا دی, کسی کی بھڑکا دی. اور یہ اللہ کے کرم کا سلسلہ جاری رہا تو کسی کی سلگ جائے گی, کسی کی بھڑک جائے گی, کسی کی جل جائے گی, کسی کی جل جائے گی. اس لیے ہر کسی کو اپنے نصیب اور اپنے ظرف کے مطابق ملتا ہے, اس کا کرم تو بے حساب ہے. اور منہاج القرآن کی یہ صحبتیں, یہ مجلسیں, یہ محفلیں, یہ نشستیں اور منہاج القرآن کی تحریک کی یہ دعوت اس دور میں غنیمت دعوت ہے دوستو, غنیمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور دلوں کو اس طرف راغب رکھا کرو. ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے. آج کی گفتگو جو کرنا چاہتا ہوں اس کی تمہید یوں ہے کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا, درمیانی کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت اور وہ حالت کیا ہے؟ اس میں کچھ خوف کی کڑواہٹ ہوتی ہے, کچھ امید کی مٹھاس ہوتی ہے. کچھ خوف کا اثر, اس کا رنگ, کچھ امید کا سرور اور اس کی چاشنی, یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. اور خوف و امید کے ملنے سے جو شیرہ تیار ہوتا ہے, جو خمیر بنتا ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں. مگر یہ بات مسلم ہے کہ ایمان میں ہوتی تو دونوں حالتیں ہیں, خوف کی بھی اور امید کی بھی, مگر کسی میں غلبہ خوف کا ہوتا ہے, کسی میں غلبہ امید کا ہوتا ہے, کسی میں غلبہ خوف کا ہوتا ہے, کسی میں غلبہ امید کا ہوتا ہے. امید کا مزاج محبت والا ہے, امید محبت سے جنم لیتی. اس لیے گویا خوف اور محبت یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ایمان کامل ہوتا ہے. آپ اگر اولیاء کرام کے اور اہل اللہ کے حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں کوئی بھی ہستی اور کوئی بھی شخص اور کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہ تھا جو دونوں میں سے کسی بھی ایک حالت سے خالی ہو, کسی بھی ایک حالت سے خالی کوئی نہ تھا. دونوں حالتیں ہوتی, مگر یہ ضرور تھا کہ کسی میں حالت خوف کا غلبہ ہوتا, خشیت کا غلبہ ہوتا, کسی میں محبت کا غلبہ ہوتا. جب یہ بات طے پا گئی کہ کسی میں غلبہ خوف ہے, کسی میں غلبہ محبت ہے, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ دعوت جو کہی کہ منہاج القرآن نے اس دور میں ایمان کو پھر زندگی اور تازگی دینے کے لیے اور ایمان کی لذتوں اور حلاوتوں کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اور ایمان کے پودے کو من میں پھر سے ہرا بھرا کرنے کے لیے, ایمان کو ہمارے اندر پھر زندہ اور تازہ کرنے کے لیے جو تحریک منہاج القرآن نے دعوت دی ہے، اس کے مزاج میں کس شے کا غلبہ ہے؟ اس کے مزاج میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ محبت کا غلبہ ہے. اس کے مزاج میں محبت کا غلبہ ہے. خوف ہے، اس کی یاد کئی بار دلاتے رہتے ہیں، مگر غلبہ محبت کا. یہ تحریک منہاج القرآن کا مزاج ہے کہ اس کی دعوت ایمان میں اور اس کے ایمان کے خمیر میں محبت کا غلبہ ہے. اس لیے ہم اکثر محبت کی بات کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گنہگاروں، کمزوروں اور عاصیوں کا بہتر سہارا ہی محبت والا رخ ہے. محبت اچھا سہارا ہے، محبت اچھا سہارا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اجل اللہ لآت، بے شک اللہ کی ملاقات کی گھڑی آنے والی، وہ مقرر وقت جس کا اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے وہ آنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کو جب خوف والے پڑھتے ہیں تو تھر تھر کانپتے ہیں. جب خوف والے پڑھتے ہیں، یعنی جن کے ایمان میں غلبہ خوف، جب وہ پڑھتے ہیں تو کانپتے ہیں، اور جب محبت غلبہ محبت والے پڑھتے ہیں تو بیتاب ہو کے دوڑتے ہیں، وہ وجد کرتے ہیں. غلبہ خوف والے پڑھتے ہیں تو ڈر کے گر پڑتے ہیں، چیخ نکل جاتی کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے کیا ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہوں گے کیا ہوگا. اور غلبہ محبت والے پڑھتے ہیں تو وجد کرتے ہیں، ان کی روحیں رکسا ہوتی ہیں کہ وہ گھڑی آنے والی ہے جب یار کا مقرر دیکھیں، جب یار کا دیدار، جب یار کے حضور پیش ہوں گے. انہیں اپنا حساب و کتاب یاد ہی نہیں ہوتا، اپنا حساب و کتاب یاد ہی نہیں ہوتا. وہ مست ہوتے ہیں اس تصور پر کہ چلو عذاب دے گا یا ثواب، جو بھی دے گا دیدار کو دے گا، جنت میں بھیجے گا یا دوزخ میں، پر پہلے بات تو کرے گا نا، وہ پہلے پوچھے گا تو صحیح کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کلام تو کرے گا نا، نہیں کرے گا؟ نہیں پوچھے گا کیا حساب کر کے لائے ہو، کیا مال تمہارے کندھے ہیں، تم نے میری بات مانی یا نہ مانی، کیا عمل کیا، تمہیں کہاں بھیجا جائے، کچھ بولے گا تو صحیح. وہ کہتے ہیں محبوب مولا تو دوزخ دیکھ جنت دیکھ، یہ تیرے یہ تیرا معاملہ ہے، تو مالک. تو وہ تو محبت والے اس بات میں خوش ہیں، کوئی بات تو کرے گا نا، بات تو کرے گا نا. وہ جو کان ترس گئے اس کی آواز سننے کو، وہ آواز تو کان میں پڑے گی، آنکھیں ترس گئی اس کو تکنے کے لیے، وہ دیدار تو ہوگا. پھر آگے وہ جانے اس کی مرضی. امید کا کیا کہنا ہے کہ وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اس کے بعد کچھ رہے یا نہ رہے، بس اتنا تو دکھا دینا کہ تیرے حضور کھڑے ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہیں. یہ غلبہ محبت ہے. تحریک منہاج القرآن چاہتی ہے کہ محبت کا یہ بیج دلوں کی زمین میں بو دیا جائے، محبت کا یہ بیج دلوں کی زمین میں، اور محبت کا یہ لفظ اور محبت کا یہ سبق دلوں کی تختی پہ نقش ہو جائے، نقش ہو جائے. تو دوستو جب دھیان ادھر لگ جائے کہ ان اجل اللہ لآت، وہ محبوب کے دیدار کی گھڑی آ رہی ہے تو اجل مقرر وقت، معنی ایک ہی ہے، مراد جدا جدا ہے. معنی ہے اجل کیا؟ تو مقرر وقت جس کا وعدہ ہے، وہ مقرر وقت جس کا وعدہ ہے. کوئی اس مقرر وقت کو، وعدے والے وقت کو حساب و کتاب کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، کوئی دیدار کے حوالے سے دیکھ رہا ہے. معلوم ہر ایک کو ہے کہ ایک وقت مقرر ہے، کس کے لیے؟ حساب و کتاب کے لیے. بھائی کس کے لیے؟ یہ حساب و کتاب کے لیے. کس کے لیے؟ باغ پرس کے لیے. کس کے لیے؟ پوچھ گچھ کے لیے. کس کے لیے؟ جزا و سزا کے لیے. ایک ادھر بھی کھڑا ہے مست و بے خود ہے، بھائی تمہارا بھی ایمان ہے کہ مقرر وقت ہے، وادی کی گھڑی آنے والی، ایمان ہے. کس کے لیے؟ یار کے دیدار کے لیے. اس سے بھی پوچھنا ہے، اس نے اس سے بھی پوچھنا ہے، پوچھنا دونوں سے ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ وہ پوچھے گا معلوم نہیں جواب آئے یا نہ آئے، وہ پوچھے گا معلوم نہیں میرے جواب پر وہ مطمئن ہو یا نہ ہو، معلوم نہیں جنت دے گے یا دوزخ دے گے، اسے یہ خوف. اور محبت والے کو فقط اسی خیال میں گم ہے کہ بعد میں جہاں چاہے بھیج دے، بس بات تو کر لے گا نا ایک بار، بعد میں جہاں چاہے بھیج دے، ایک بار بات تو کر لے گا. غالباً حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسی زمانے کے کسی اور بہت بڑے عالم، ان کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ یقین ہو کہ وہ جنت میں جائیں گے، جن کو یہ بتا دیا جائے، علم ہو جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ جانتے ہوئے ساتھ یہ خبر کوئی دے دے کہ جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی، حور و قصور ہوں گے، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، سیر ہوگی، راحتیں ہوں گی، مسرتیں ہوں گی، سکھ چین ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، سب کچھ ہوگا، مگر اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اگر ان کو یہ کہیں سے خبر مل جائے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جنت سے اس طرح نجات مانگتے ہیں جس طرح دوست کی دوزخ سے نجات مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں میرے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، ہمیں اس جنت سے بچا لے. وہ جنت سے اس طرح پناہ مانگتے ہیں جیسے دوزخ کی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اب اتنا سن لے کہ سب کچھ ہوگا مگر دیدار نہ ہوگا، تو اہل محبت کا تعلق کس سے ہوا؟ نعمتوں سے یا نعمت والے سے؟ نعمت والے سے. وہ نعمتوں کو لالچی نہیں، اور محبت میں لالچ ہوتا بھی نہیں. محبت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، محبت میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس میں ایک ہی لالچ ہوتا ہے کہ یار ملے گا، بس ایک ہی لالچ ہوتا ہے. سو انہیں جب جنت کے مل جانے کا یقین ہو اور یہ خیال آ جائے، معلوم ہو جائے کہ محبوب کے دیدار نہیں ہوگا، تو جنت سے غرض نہیں رکھتے، جنت سے منہ موڑ لیتے. اب انہیں اس سے کیا بحث اور غرض کے بعد میں جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، وہ تو اسی کے خوش ہیں کہ اجل اللہ لات، دیدار تو ہوگا، بس بات تو ہوگی، اسی میں مست. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بینا ہے، اللہ رب العزت کے عشق میں اتنا روئے، اتنا روئے، اس قدر روئے کہ رو رو کے بینائی جاتی رہی، بینائی جاتی رہی. جب بینائی جاتی رہی تو اللہ پاک نے پھر بینائی عطا فرما دی. میں نے پچھلی بار کہا تھا نا، کشتگانِ خنجرِ تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دی درس، ان کی جان جاتی ہے اور پھر نہیں جان آتی. جیسے میں نے پچھلی بار بتایا کہ جب اس شعر پر حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی تو تین دن یہ حال رہا. کتنے دن؟ تین دن یہ حال رہا کہ جسم تڑپتا تھا، اور جب وہ پڑھتے تھے پڑھنے والے، کشتگانِ خنجرِ تسلیم را، تو جان نکل جاتی تھی.
اور جب اگلا عشاء پڑھتے تھے ہر زمان از غیب جانے دی طرف روح پلٹ آتی. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی رات. وہ اسی کشمکش میں تین دن تین راتیں گزر گئیں. تو بینائی جاتی رہی, اللہ پاک نے پھر عطا کر دی, پھر پلٹ آئی, پھر رونا شروع کیا, پھر روتے رہے روتے رہے, پھر بینائی گواہ دی, اللہ نے پھر عطا کر دی, رو رو کے پھر گواہ دی, اس نے پھر عطا کر دی. یہ سلسلہ جاری رہا تو اللہ رب العزت نے ایک روز پوچھا, میرے بندے شعیب ایک بات تو بتا, تو کیوں روتا ہے؟ رو رو کے تین بار بنائی جاتی رہی, تین بار پلٹ آئی. اب اللہ جل مجدہ نے پوچھا, میری بندوں کا امتحان لیتا ہے, اس کی محبتوں کا اور اشتیاقات کا بھی عالم کچھ اور ہے, اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں. پھر پوچھا, شعیب یہ بتا تو کیوں روتا ہے؟ اگر تو جنت کے لیے روتا ہے تو میں نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں جنت دے دی. عرض کیا, باری تعالیٰ نہیں, جنت کے لیے نہیں روتا. اچھا, جیسے دوزخ سے روتا ہے, دوزخ کے ڈر سے. اگر اس لیے روتا ہے تو میں نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا. اوپر تک کے عرض کیا, مولا دوزخ کے لیے بھی نہیں. تو پھر بتا, تو جنت کے لیے بھی نہیں روتا, دوزخ سے بھی نہیں روتا ڈر کے, پھر کس کے لیے روتا ہے؟ عرض کیا, مولا تیرے لیے روتا. ہائے ہائے, تیرے لیے روتا. اس پر اللہ پاک نے فرمایا, مجھے بھی معلوم تھی تو میرے لیے روتا ہے, تیرے اسی رونے کے باعث تو اپنے کلیم کو کہا کہ دس سال شعیب کی خدمت کر. اپنے کلیم سے دس سال تیری خدمت کرائی, یہ تیری اسی عشق کا سلسلہ. اپنے کلیم سے کہا کہ دس سال شعیب کی خدمت کر. اس لیے کہ تیرے لیے ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ جو کامل ایمان کا تعلق ہے وہی ہے جس میں محبت اس حد تک غالب ہے. محبت اس حد تک غالب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بات, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام کی بات. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی. ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی, فرمایا کہ داؤد علیہ السلام, اگر میرے ان بندوں کو جنہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے, جو مجھے بھول گئے ہیں, جو اپنا منہ مجھ سے موڑ چکے ہیں, اگر میرے ان بندوں کو پتا چل جائے نا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار رہتا ہے اور میں ان پر کتنی مہربانیاں کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کے عیب چھپا کر کتنے کرم کی بارش کرنا چاہتا ہوں, اگر ان کو میرے اس حال کا پتہ چل جائے تو مجھے اپنی عزت کی قسم وہ میری محبت میں جان دے دیں, مر جائیں. اور نہ صرف مر جائیں بلکہ ان کے جسم کے جوڑ بھی ٹوٹ کر الگ ہو جائیں. اگر ان کو جو مجھ سے منہ موڑ چکے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ میں ان کا کتنا منتظر ہوں, ان کو جو مجھ سے منہ موڑ چکے قربان جائیں اللہ تیرے شوق پر کہ میں ان کا کتنا منتظر ہوں, ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, ان پر کتنی مہربانیاں کرنا چاہتا ہوں, ان کے عیب قدر چھپانا چاہتا ہوں, اگر میرے ان ارادوں کا انہیں پتہ چل جائے تو وہ میری محبت میں جان دے دیں اور ان کے جوڑ الگ ہو کر منقطع ہو جائے. اس کے بعد فرمایا کہ میرے بندے داؤد اب بتا, جب میرا یہ عالم ان بندوں کے لیے ہے جو منہ موڑ چکے ہیں تو اب اندازہ کر کے جو ہر ایک سے منہ موڑ کے میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے میری محبت کا عالم کیا ہوگا. ان کے لیے میں نے شوق آرام
کیا،
ان کے لیے میرے شوق کا، میرے اشتیاق کا، میری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو، سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا قرب اور اس کی محبوبیت تو وہی پا گئے جو اس راہ پر چلے، جو اس راہ پر چلے. اور یا اللہ، پہلے دور میں جو ہو گزرے ان کے اوپر محبت کی کیفیتیں اس قدر غالب ہوتی اور یہ محبت کی نسبت ان کے ایمان کو اور ان کے درجات کو اڑا کے بہت اونچا لے جاتی، بہت اونچا لے جاتی، بہت اونچا لے جاتی. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد وارد ہوئے، بغداد شریف پہنچے، تو شہر بغداد کے صوفیہ عرفا کچھ باطنی روشنی رکھنے والے علماء یہ سب مل کے ان سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کی مجلس میں بیٹھے. پہلا دن کی چلو ایک نیا اہل دل وارد ہوا ہے شہر بغداد میں، ان سے جا کے ملے، ان کے پاس بیٹھے. ایک دل والا آیا ہے، محرم راز آیا، وہ محرموں کی تلاش میں رہتے تھے، محرموں کی. اور محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق محبوب سے ہو، جس کا تعلق اور محبوب کا رازداں ہو. تو محرموں کی تلاش میں اسی لیے رہتے کہ کچھ محبوب کی خبر مل جائے گی، محبوب کی خبر مل جائے گی. جا کے مجلس میں بیٹھے ان کے ساتھ، اور ایسے اہل اللہ چونکہ اہل محبت تھے، صبح اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو رکھتے تھے. وہ جو عاشقوں کا، عارفوں کا درد والا کلام کہنے والے، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. جب طبیعت مچلتی ہوئی پھڑکتی تو وہ کہتے بھائی سناؤ، شروع کر دیں. پھر رات بیت جاتی، پھر دن بیت جاتا. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ذوق میں آ گئے اور فرمانے لگے اپنے ساتھی کو کہ کچھ تو سناؤ. اس نے جو سنایا، بس جس طرح پنجرے میں پرندہ پھڑکتا ہے اس طرح پھڑکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. رات بیت گئی، اگلے دن کا سورج طلوع ہو گیا، آتا دن چڑھ گیا. اس وقت جا کے ہوش میں آئے، اور ہوش میں آئے تو فرمانے لگے عشاء کا وقت ہو گیا. ہائے انہوں نے کہا حضرت یہ تو اگلا دن چڑھ گیا. انہوں نے فرمایا نسیت اليوم من عشقی صلاتی، یوم من عشقی صلاتی، فلا ادری عشائی ان غدائی. آج میں اپنے عشق کی مستی میں نماز بھی بھول گیا. پھر فرماتے ہیں میں کیسے پڑھتا، مجھے جب یہ بھی ہوش نہ رہی کہ میری رات کیا ہے، میرا دن کیا ہے، میری رات کیا ہے، میرا دن کیا ہے. یہ کیفیات ہوتی. یہ سننا تین قسموں کا ہے، یہ کلام سننا اہل محبت کے ہاں کتنی قسموں کا ہے؟ ایک مریدوں کا سننا ہے، ایک صادقوں کا سننا ہے، ایک عارفوں کا سننا ہے. ایک مریدوں اور مقتدیوں کا سننا ہے، ایک صادقوں کا سننا ہے، ایک اہل استقامت کا، عارفوں کا سننا ہے. یہ اہل استقامت ہوتے ہیں. مریدوں کا سننا اس لیے ہے کہ اس سے پاکیزہ احوال نصیب ہو. جو مقتدی اور مرید ہیں وہ اس لیے سنیں، عاشقوں کا کلام اس لیے سنیں کہ پاکیزہ حال نصیب. اور میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں کہ عاشقوں کے کلام میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ حال پاک ہو جاتا ہے، حال پاک ہو جاتا ہے. پاکیزہ احوال کو حاصل کریں، پاکیزہ احوال کو حاصل کریں. مریض اس لیے سنیں، مبتدی اس لیے سنیں. ہم تو مبتدیوں میں بھی نہیں ہیں نا، ہم تو مبتدیوں میں بھی نہیں ہیں، ہم تو بس یہ بھٹکے بھولے بھٹکے مسافر ہیں. بس یہ کوششیں ہیں اس لیے کہ سوئے قطار آ جائے. نغمہ کو جاؤ ومن کو جا ساجے سخن بہانہ عیس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمان را. وہ جو ناکائے بے زمان ہے جو اپنی قطار سے بچھڑ گئی ہے، راستے سے ہٹ گئی ہے، جو اونٹنی اس نسل کی یہ خود پکار کر رہے ہیں، نغمے الاپ رہے ہیں کہ اپنی اصل قطار کی طرف آ جا، اصل قطار کی طرف آ جا. اصل قطار میں آ گئے تو مبتدی بن جائیں گے، کم سے کم مبتدی تو بن جائیں گے نا. تو مبتدیوں کا سننا اس لیے ہے کہ پاکیزہ احوال نصیب ہوں، احوال شریفہ نصیب ہوں. اور صادقوں کا سننا اس لیے ہے کہ احوال میں ترقی ہو. مریدوں کا سننا، مبتدیوں کا سننا اس لیے کہ اچھے احوال نصیب ہوں، میسر آئیں. اور عاشق اور صادقوں کا سننا اس لیے کہ احوال میں ترقی ہو. وہ جیسا جیسا کلام سنتے ہیں اور وہ کلام ایک اثر بن کے ان کی روح پر وارد ہوتا ہے، وہی اثر انہیں ایک اور حال دے دیتا ہے. وہ کلام پھر ایک اور بھی بیان سنتے ہیں، وہ ایک کیفیت بن کے ان کے روح پر وارد ہوتا ہے، اس سے اگلا حال نصیب ہو جاتا ہے. تو صادقوں کا کلام سننا اس لیے کہ حال میں ترقی ہو، اور عارفوں کا کلام سننا اس لیے ہے کہ مولا کا قرب نصیب ہو، اس کا قرب نصیب. خود فراموشی ہوتی ہے، سب کچھ بھولتا ہے اور وہ یاد آتا ہے، اس کے قرب کی منزلیں طے ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق سنتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھے، جب علماء اہل دل عرفا صوفیہ حاضر ہوئے تو عرض کی حضرت کچھ ان سے کہیں ہمیں سناؤ. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی سناؤ. وہ ایک پڑھنے والا تھا، کیا پڑھنے والے ہوں گے جو ایسے اہل درد، اہل حال، اہل معرفت کے ساتھ رہتے ہوں گے. فرمایا کچھ پڑھو. اس نے پڑھا کلام جس کا مفہوم اور مراد اور خلاصہ یہ تھا کہ محبوب، ابھی تو تیری محبت کی ابتدا ہے، ابھی تو نے یہ حال کر دیا ہے، اور جب بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا. ابھی تو محبت کی ابتدا ہے اور ابھی یہ حال کر دیا ہے کہ ہوش جاتے رہے، اور جب یہ بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا شعر، اس کا مفہوم یہ تھا کہ محبوب، یہ تو نے کیا کر دیا کہ یہ دل کی محبت کی دولت جو ہزاروں لاکھوں کے لیے تھی، ہزاروں لاکھوں کو پوری آ رہی تھی، وہ ساری سمٹ کر تنہا تیرے لیے رہ گئی. تنہا تیرے لیے رہ گئی، اور اب تیرے لیے بھی ناکافی نظر آتی. ہائے ہائے، پہلے لاکھوں کے لیے تھی، اب تنہا تیرے لیے بھی ناکافی. اور تیسرے شعر کا خلاصہ یہ تھا کہ محبوب، تجھے اب بھی اس پر رحم نہیں آتا، اس تن پر، اس جان پر اب بھی رحم نہیں آتا، کہ اس کی حالت پاگل پن میں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ ہنستے ہیں یہ روتا ہے. ہائے ہائے، جب لوگ ہنستے ہیں یہ روتا، اب تو رحم کر دے، اب تو اتنا پاگل بنا دیا. فرماتے ہیں جب اتنے تین شعر پڑے گئے، اتنا کلام سنا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، مست ہو کے کھڑے ہو گئے، اور اونجے ہوئے زمین پہ گرے، سر پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، اور آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خون بہتا ہم دیکھتے رہے مگر زمین پر قطرہ بھی نہیں. خون بہتا دیکھتے رہے پر زمین پر قطرہ بھی نہیں. ان کی یہ حالت دیکھ کر مجلس میں سے کوئی بناوٹ میں کھڑا ہو گیا. کسی نے دیکھا کہ یہ حال تو میں بھی کر لوں. وہ حال والا نہ تھا، وہ حال والا نہ تھا، وہ بناوٹ میں کھڑا ہو گیا. وہ بناوٹ میں کھڑا ہو گیا تو ذمی مصری نے دیکھا اور اتنی آیت کے دو چند تین الفاظ پڑے، اللہ جی یرا کہیں نہ تکون، اللہ جی یرا کہیں نہ تکون، کہ وہ ذات رب کی وہ ذات ہے کہ جب تو کھڑا ہوا ہے وہ تیرے کھڑے ہونے کو بھی دیکھ رہا ہے. بس وہ شخص اسی وقت زمین پہ بیٹھ گیا. اس پر امام قشیری فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ بناوٹ بھی کرتے مگر پھر بھی اتنے بے حیا نہ تھے کہ جب متوجہ کیا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے تو حیا میں آ گئے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حیا لحاظ سب کچھ چھوڑ گئے، سب کچھ ترک کر، خدا کے کلام کا بھی حیا نہ رہا. مگر اہل محبت کی بات میں ہم کر رہے تھے کہ اہل محبت کا عالم یہ کہ بس جب کلام سنتے تو ماہی بیات کی طرح تڑپ اٹھتے. حضرت شیخ ابو نصر سراج توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست بزرگوں میں سے، اولیاء اللہ ہی میں سے ایک دوست نے یہ بات بیان کی. فرماتے ہیں کہ میں شیخ یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گیا، بہت بڑے کامل، بہت بڑے عارف ہو گزرے، اکابر اولیاء اللہ میں سے، رے اس علاقے میں وہ رہتے تھے، علاقے کا نام کیا تھا، تو ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے گیا. جب اس رے شہر میں پہنچا، یہ حضرت ذمیر مسیح ان کی میں نے بات کی، وہ جو گرے تو سر پھٹ گیا اور خون بہتا رہا مگر زمین پر قطرہ بھی نہ گرا. نیو خواجہ زمین مصری ہیں کہ پھر جب ان کے احوال شہرت پاتے گئے اور بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کیفیات عام ہوتی گئی، پھر یار لوگوں نے شہر بغداد میں ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا، ان کو زندیق کہنا شروع کر دیا، اور پھر عمر بھر کافر اور زندیق ہی کہتے رہے، عمر بھر لعنت اور ملامت ہی کرتے رہے، اور زندون مصری یہ سب تحفے وصول کر کر کے مسکراتے رہے. اور پھر اس وقت جا کے خبر ہوئی جس رات ان کا وصال ہو گیا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ پھر جب خواجہ زندون مصری کا وصال ہو گیا تو اس ایک رات میں ایک ہی شہر میں 24 اولیاء اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. ہر ایک نے آقا کو آتے دیکھا، ہر ایک نے آقا کو آتے دیکھا، ہر ایک نے آقا کو آتے دیکھا، اور ہر ایک زائر نے یہ سوال کیا، حضور آج کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمایا ہمارا دوست ذنون فوت ہو گیا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اس کی روح کے استقبال کے لیے آئے. تو دوست پھر دوستوں کی لاج رکھتے ہیں نا، تو جب دوست کے لیے اس حد تک مست بے خود اور غرق اور فنا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ عمر بھر پھر لعنت اور ملامت اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ان کی پھر لاج بھی اس طرح رکھی جاتی ہے. صبح اٹھے تو وہ سارے کے سارے اپنے مریدین کو، متعلقین کو، علماء سب دورے، علماء جن نے زیارت کی تھی، بڑے بڑے اکابر نے سب دورے کہ چل کے زندون کی زیارت کر لیں، مگر وہ وفات پا چکے تھے اور ان کی پیشانی پر نور کے لفظوں سے لکھا ہوا تھا، نور کے لفظوں سے، کانا حبیب اللہ و ما کبھی فی حب اللہ، یہ خدا کا دوست تھا اور خدا کی دوستی نہیں شہید ہو گئے. پھر ان کا جنازہ اٹھا اور اطراف و اکناف عالم سے دور دور سے، گرمیوں کے دن تھے، آسمان صاف تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، تو وہ پھر اطراف و اکناف سے جب خبر پہنچی کہ زمین کا وصال ہو گیا تو ہزار ہاں نیلوں سے پرندے زیارت کے لیے جمع ہو گئے. عاشق کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے، پرندے جمع ہو گئے، انہوں نے پروں سے پر ملا لیے اور حضرت زمین کے جنازے کے اوپر سائبان تن لیا، اور قبر میں تدفین تک پرندوں کا ایک سائبان تن رہا، وہ زیارت کرتے رہے. کیا کیا احوال تھے، یہ سب عشق کی برکتیں تھیں. کس کی؟ عشق اور محبت کی برکتیں تھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف بن حسین ہارون، یوسف بن حسین رضی اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بزرگ امام ابو نصر سراج توسی فرماتے ہیں گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں جب رے شہر میں پہنچا تو میں جس سے بھی پوچھوں کہ میں حضرت یوسف بن حسین رازی کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ان کی اقامت کا بتا دیں، وہ کہنے لگے وہ یوسف جو وہ ملحد اور بےمان اور زندیق، اس سے ملنا ہے. میں چل چپ کر کے چل پڑوں، دل پہ بڑا بوجھ ہوا. اگلے سے جا پوچھا، اس نے کہا وہ یوسف جو زندیق ہے. تیسرے کے پاس گیا پوچھا اس نے کہا وہی جو منحجر بے ایمان ہے. اس نے کہا سارا شہر گھوما, جس کے پاس گیا وہی کہے کہ وہ زندگی سے بھی کیا کام. بوجھل دل ہوا, اتنا بوجھل ہوا اتنا بوجھل ہوا کہ دل میں خیال آیا کہ وہ تو ان کی ولایت کے چرچے سنتے تھے, بڑا اونچا رتبہ بڑا اونچا رتبہ, اکابر اولیاء میں سے سنتے تھے, اور شہر کا عالم یہ ہے کہ ہر شخص زندگی کہتا ہے. تو میں واپس مڑ گیا, کہتے ہیں واپس مڑ گیا. راستے میں رات پڑ گئی, ایک مسجد میں رکا, وہاں مجھے خیال آیا کہ میں آیا تھا, جو کچھ بھی سنا کم سے کم دیکھ تو جاتا, دیکھ کے تو جاتا کہ اس کا حال کیا ہے. کہتے ہیں میں پھر اٹھا اور چل پڑا. اب میں نے کہا کسی سے نہیں پوچھتے, بس بچوں سے پوچھ پاچھ کر جیسے بھی ہوا میں پہنچ گیا. تو کسی نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی پرانی سی مسجد تھی کچی, اس میں بیٹھے گئے. اس مسجد میں پہنچا, دن کا وقت تھا, قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. میں جا کے بیٹھ گیا, میں نے سلام عرض کیا, وہ تلاوت سے فارغ ہوئے, قرآن مجید بند کر دیا اور مجھ سے یہ فرمانے لگے, اگر تمہیں کوئی شخص یہ کہتا کہ میں تمہیں محل دے دیتا ہوں اور فلاں شہر دے دیتا ہوں اور فلاں شہر دے دیتا ہوں, تو کیا اس لالچ میں آ کے تو میری ملاقات کا ارادہ تر کر دیتا؟ آج کہ نہیں, یہ تو ایسی تو نوبت ہی نہیں آئی, اللہ نے اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں, اگر امتحان میں پڑ جاتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا. فرمایا اگر اس امتحان سے تو بچ گیا تو اس امتحان سے بھی بچ گیا. فرمایا لگے تم کچھ سنا لیتے ہو؟ آج کہ اگر سنا لیتا ہوں. فرمایا کوئی شعر سنا دے. کہتے ہیں میں نے جو شعر پڑھا تو برسات کی طرح آنکھوں آنسو برسنے لگے. اس قدر روئے کہ رو رو کے نجھال ہو گئے, ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, زمین بھیگ گئی. اور بڑی دیر کے بعد جب سنبھلے تو مجھ سے فرمانے لگے, یہ جو ساری دنیا تمہیں کہتی تھی نا, یہ زندگی ہے ملد ہے, وہ سچ ہی تو کہتی تھی. تم نے طبیعت پہ بوجھ کیوں لیا؟ میں زندگی اور ملد نہیں تو اور کیا ہوں؟ صبح سے اب تک بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں, صبح سے اب تک بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں, رونا نہیں آیا. ایک عشق بھرا شعر سن لیا تو رو رو کے نجھال ہو گیا. زندگی نہیں تو اور کیا ہو؟ زندگی نہیں تو اور کیا ہو؟ نماز کے بعد تلاوت شروع کی, آج دن چڑھ گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے آنسو ایک نہیں گرا, اور اب عشق کا بھرا ہوا ایک شعر میں نے سنا تو قیامت بیت گئی. اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نتائب ہو گئے, قدموں میں گر پڑا, قدموں میں گر پڑا. اب یہاں یہ نقطہ بھی سمجھا دوں کہ قرآن پڑھتے رہیں نہیں روئے, اور ایک شعر سنا تو ماہی لیاب کی طرح تڑپنے لگے اور آنسو کی برسات شروع ہو گئی, جڑی لگ گئی. وجہ کیا ہے؟ بڑا سادہ نقطہ ہے, اس کو پلے باندھ لیں. بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور عارفانہ کلام, عاشقوں کا کلام, بندوں کا کلام, دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ دوسرا کلام بے قرار کرتا ہے, ترپاتا ہے, ضبط اور صبر نہیں دیتا. خدا کا کلام بے قراری بھی دیتا ہے, ساتھ ضبط بھی دیتا ہے. خدا کا کلام, یہ قرآن کی تاثیر ہے, وہ بے قراری بھی دیتا ہے اور بے قراری سے پڑھ کر ضبط بھی دیتا ہے, بے قراری بھی دیتا ہے, تڑپاتا بھی ہے, مگر اس تڑپنے پھڑکنے کو جذب کرنے, متحمل ہونے, اس کو سنبھالنے کے لیے ضبط بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے. خدا کا کلام جو ہوا, اگر وہ بندوں کو اپنے کلام سے صرف تڑپاتا ہی رہے تو رب کیسا. تو عارف لوگ جب اپنا کلام کہتے ہیں تو وہ صرف تڑپا دیتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, وہ صرف تڑپا دیتے ہیں, صرف بے قرار کر دیتے ہیں, تحمل اور ضبط نہیں دے پاتے. سو اہل عشق کی اگر پہچان دیکھنی ہو تو وہ اس چیز سے دیکھا کرو کہ کس کلام سے تڑپے, ادھر تو ضبط مل رہا ہے, کیا خبر کہ تڑپنے کی کیفیت پیدا ہوئی اور ضبط سے چپ ہو گئے یا کیا ہوا؟ یہ پھڑکا دیتے ہیں, تڑپا دیتے ہیں. خدا کا کلام ضبط دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرفا اور عاشقوں کا کلام صرف احوال پیدا کرتا ہے. اس کی غرض, کیونکہ فقط احوال سے پیدا کرنا ہے نا, باطن سے اس کو غرض ہوتی, اور وہ چیز تڑپنے سے, پھٹنے سے, بے قراری سے, رونے دھونے سے نصیب ہوتی ہے. اور قرآن مجید جہاں یہ کیفیت عطا کرتا ہے وہاں معرفت بھی دیتا ہے, سوجھ بوجھ دیتا ہے. اس کا کام ہدایت دینا بھی ہے, اس کا کام لوگوں میں علم کا نور پھیلانا بھی ہے, دعوت دینا بھی ہے, تبلیغ دینا بھی ہے. اور وہ بھی ترپا کے چھوڑ دے تو باقی تو سارے کام بند ہو جائے.